الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورة حميم السجدة کیے 7 آیات ہیں، اور یہ ہمارے منتخب نصاب کا 4th سبق ہے. یہ بات تو یقیناً مستحضر ہوگی آپ کو کہ قرآن مجید کے منتخب مقامات، ان پر مشتمل ایک خاص نصاب والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مرتب کیا تھا کہ ان مقامات کو پڑھ لیا جائے تو جو مسلمانوں سے خطاب ہے اسلام کا اور قرآن کا، اور جو مسلمانوں کی دینی ذمہ داریاں ہیں وہ واضح طور پر ان کے سامنے آ جاتی ہیں. مطلوب تو یہ ہے کہ پورا ہی قرآن پڑھا جائے، لیکن یہ کہ وہ اگر ممکن نہ ہو تو اس سے وہ آغاز کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر پورے قرآن کا بیان بھی کیا ہے الحمدللہ، لیکن منتخب نصاب تو جگہ جگہ انہوں نے پڑھایا ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں اور پاکستان سے باہر بھی. اور اس کا نقطۂ آغاز سورۃ العصر ہے، آپ کو معلوم ہے. اور سورہ عصر کے اندر 4 شرائط نجات بیان ہوئی ہیں، مختصر ترین صورتوں میں سے ہونے کے باوجود ناکامی سے اور خسارے سے بچنے کے لیے جو شرائط ہیں اس میں 4 بیان ہوئی. اور یہ سورت پورے قرآن کی دعوت کا اور اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. پہلی شرط ایمان، دوسری عمل صالح. عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا، سیدھی سی بات ہے. وتواصوا بالحق، خود عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے دین پر، دوسروں تک بھی اس حق بات کو پہنچانا ہے، ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرنی ہے، تاکیدی حکم دینا ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلو، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارو. یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور صرف اپنے معاشرے تک نہیں ہے، الٹیمیٹلی تو اس کا جو دائرہ جاتا ہے وہ تو پوری نوع انسانی تک ہے، کہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا قیامت تک کے لیے یہ مسلمانوں ہی کے ذمے ٹھہرا ہے. اور چوتھا پھر یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، جب حق بات کرو گے تو پھر مشکلات آئیں گی، مخالفت ہوگی، رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، پرسیکیوٹ کیا جائے گا، مذاق اڑایا جائے گا. اب صبر اور استقامت سے کام لینا، جو لوگ یہ کام کریں، یعنی ہر مسلمان سے یہ چیز مطلوب ہے، خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہوں گے. یہ ہے سورۃ العصر کا حاصل. یہ چونکہ 4 باتیں بڑی ہی اختصار سے آئی ہیں، لیکن اسی کی تفسیر پورا قرآن ہے. چنانچہ اس کے بعد ہم نے آیہ بر کا مطالعہ کیا، اور اس کے اندر یہی باتیں کچھ اور عنوانات کے تحت، لیکن مفہوم یہی ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے. نیکی کیا ہے، اس کی موضوع یہ تھا، اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، 4 باتیں. تیسرا سبق جو ہے وہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے. یہ لقمان جو عربوں کے ہاں ایک معروف شخصیت تھے اور ان کا احترام کیا جاتا تھا کہ وہ حکیم اور دانا انسان، سمجھدار آدمی تھے، کہ ان کی تعلیمات کو بھی تم دیکھو گے تو یہی چیز اس کے اندر بھی نظر آئے گی. وہ چاروں باتیں ہی کسی نہ کسی شکل میں دوسرے عنوانات کے تحت لقمان کی نصیحتوں میں بھی شامل ہیں. اور پھر یہ چوتھا مقام ہے، جامع مقام، جو اس منتخب نصاب کا حصہ ہے، اور یہ سورہ حامیم السجدہ کی یہ سات آیات ہیں. ان میں بھی چاروں ہی باتیں موجود ہیں لیکن ہائیسٹ لیول کے اوپر. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت جو ہے اس کا اظہار کیا. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ دیکھو خوف مت کھانا اور غم اور حزن سے دوچار مت ہونا، یعنی گھبراؤ نہیں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہوا ہے. یہ ہے اہل ایمان کا، اگر ایمان واقعتاً اس لیول کا ہو، یہ سب سے اونچا مقام ہے ایمان کا، کوئی شک نہیں ہے. یہ مقام جو ہے حجر عظیم، اس کا عنوان رکھا ہے بانی محترم نے، کہ یہ بہت خاص خاص لوگ ہیں جو اس مقام تک پہنچتے ہیں، جن پر خاص ہی اللہ کا کرم ہوا ہے. لیکن باتیں وہی چاروں ہیں، ان کا ایک ہائر لیول ہے جو یہاں پر بیان ہوا. وہی سورۃ العصر کی چار باتیں، لیول کا فرق ہے، ایک عمومی لیول ہے اور ایک ہائیسٹ لیول. چنانچہ فرمایا یہ کہ جو لوگ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اب کیا ہے، ثم استقاموا، یہ لفظ ہے جو بہت اہم ہے، توجہ طلب، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، پھر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار. پھر یہ نہیں ہے کہ ایمان کے نتیجے میں اگر جان کو خطرہ ہوا تو پھر اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے، اپنی مال کو جو ہے اندیشہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو حرام سے کمایا تھا، یہ تو نکالنا پڑے گا. اب اس پر استقامت، اس کے جو لازمی منطقی نتائج ہیں اس کو پھر پورا کرنا. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان، اور یہ بڑا اونچا مقام ہے. حضرت سفیان بن عبداللہ سقفی سے روایت ہے، اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث آتی ہے کہ قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک. سفیان بن عبداللہ سقفی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، آپ سے تقاضا کیا کہ مجھے اسلام میں کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے، میں اسلام تو لانا چاہ رہا ہوں، ایک موٹی سی بات مجھے بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اصل میں یہی اسی آیت کا اظہار ہے. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اب اس پر جم جاؤ، اب اس کے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، مشکل سے مشکل ہو جو بھی ہو، عزم کر لو کہ ہر تقاضے کو پورا کرنا ہے، بس ایک بات سمجھ لو تو یہی کل دین ہے. استقامت یہ ہے کہ جو اصل میں مطلوب ہے، اور اس سے مراد کیا ہے، اللہ اور رسول کے ہر حکم پر لبیک کہنا، آسان ہو یا مشکل ہو، فائدہ نظر آ رہا ہو یا اس پہ نقصان نظر آ رہا ہو، whatsoever، جب وہ رب ہے اس کا حکم ہے سر آنکھوں پر، ہر چہ باد آباد. یہ ہے استقامت. استقامت ظاہری کیا ہے، دیکھیں میں آپ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہم کتنے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، الا ماشاء اللہ، کچھ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، کچھ یہ کام تو کر لیں گے بس، لیکن وہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے استقامت. استقامت کی ظاہری شکل یہ کہ اللہ کی کلی عبادت، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ترجیح اول ہو، یہ ظاہری استقامت ہے. اور اس کی وفاداری کے اظہار کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، غلبہ دین کی جدوجہد بھی اس کی زندگی میں شامل ہو، استقامت میں یہ بھی شامل ہے. اور پھر استقامت باہمی کیا ہے، کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، راضی برضائے رب، جو کچھ میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے اس میں خیر ہی ہوگا، ظاہراً شر بھی ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے پردے میں بھی خیر ہی ہوگا، اس پر دل کا جم جانا اور ٹھک جانا، راضی برضائے رب، ہر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا، ایمان پر استقامت کی، جو کچھ ملا اللہ کی طرف سے ملا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبی نہیں، جو اس کی عطا ہے، اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا اور صرف اسی پر توکل کرنا. جب استقامت کے لفظ کو کھولیں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. اور اللہ سے وفاداری کا تقاضا، اس کو بھی سمجھ لیجیے کیا ہے. اللہ سے وفاداری کا تقاضا ہی وہ ہے کہ جو ہر چے باد آباد، جب دین کا تقاضا آیا ہے تو جان بھی جاتی ہے تو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں دیکھتے ہوئے آگ کے علاؤں میں کود گئے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ ہے وفاداری، اللہ سے وفاداری کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے بھی قربان ہوں، تیار. فیض کے بھی بڑے اچھے اشعار ہیں بعض، کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل حوث کی. ہر چے باد آباد، اب جو بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جو حکم ہے، جو اس کا تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا ہے، وہ میری پرائرٹی نمبر ون ہے. اسے کہتے ہیں استقامت. اور والد محترم فرمایا کرتے تھے، لفظ استقامت کے اندر ہی قیامت مضمر ہے، اور وہی جو میں نے تفصیل آپ کو بتائی ہے ابھی، استقامت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور یہ بہت اونچا مقام ہے، ایمان کا بہت اونچا مقام، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا ایسے لوگ جو ہیں کہ جو اس مقام پر ہوں اور ہر چے باد آباد اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ، فرمایا ان پر نزول ہوتا ہے فرشتوں کا. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور وہ فرشتے جو ہیں ان کا رول کیا ہے، کرتے کیا ہیں، وہ تسلی دیتے ہیں اہل ایمان کو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے. اور یہاں جو واضح الفاظ ہیں، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ فرشتہ پہنچا ہے، غیر مرئی طور پر اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بھی دیتا ہے، ان کو صبر عطا کرتا ہے، اندر سے تسلی ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اور خاص طور پر وہ جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک بات تو تقریباً یقینی ہے کہ موت کے وقت جو بندہ مومن ہے اس کے لیے فرشتے جو ہیں وہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ جو مشکل وقت تھا وہ کٹ گیا، اب آگے تمہارے لیے خیر ہی خیر. موت کے وقت کے حوالے سے تو اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو واقعی اللہ کے سچے وفادار ہیں، نیک لوگ ہیں. لیکن دنیا کی زندگی میں بھی ہوتا وہ غیر محسوس طریقے سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا رہا ہے مدد کے لیے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ احزاب میں، ہر موقع پر تو فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے ان پر. اس لیے کہ بہرحال ایک طرف وہ انسان ہیں، نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی مسلسل ان کے تعاقب میں ہے، اور انسانوں کو وہ چاہتے ہیں، اور شیطان کے چیلے چانٹے بھی ہیں جو انسانوں کو پٹری سے اتارنے کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں. جس شخص نے اپنی ترجیح بنا دی ہو دین کو کہ میں تو دین پر چلوں گا، اسلامی اصولوں پر چلوں گا، اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور پرائرٹی نمبر میری یہی ہے، تو اسے تو سمجھایا بھی جاتا ہے، دوست احباب بھی سمجھاتے ہیں کس چکر میں پڑ گئے ہو، اپنی فکر کرو، اولاد کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوانی، اسٹیٹس نہیں بنانا، دنیا میں نام نہیں کمانا. ایک طرف یہ قوتیں ہیں، اور اس کو بیلنس کرنے والی قوتیں کون سی ہیں؟ وہ فرشتے ہیں جو انہیں تسلی دیتے ہیں اندر ہی اندر، غیر مری طور پر ان کے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے. نہ چاہیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہوا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے انہیں تسلی بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. موت کے وقت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ رائے ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ آگے سہولت ہی سہولت ہے. اور فرشتوں کا وجود، کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے لیکن ہم تو مانتے ہیں، اور ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ فرشتوں پر بھی ایمان نہ ہو. اور اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کے نزول کے حوالے سے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت پڑھنا، سمجھنا سمجھانا، ویتدارسونہ بینہم آپس میں سمجھنا سمجھانا، درس، لفظ درس استعمال ہوا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، سمجھنا سمجھانا ہے. تو جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر یہ کام کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو لازماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وذکر اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنی محفل میں جو اس کے قریب ہیں، مقرب جو فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ملائے اعلیٰ اس کی محفل میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے بیٹھے ہیں اور میرے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو یہ ایک رول ہے جو غیر مری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسی شیطانی قوتیں وہ بھی غیر مری ہیں، شیطان جو کام کر رہا ہے وہ بھی غیر مری طور پر کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک مثبت رول فرشتوں کا ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا عہد کریں اور اس کے لیے استقامت کا مظاہرہ کریں، تو فرشتے اپنا یہ رول وہاں ادا کرتے ہیں. فرمایا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. فرشتے کس انداز سے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم ہیں تمہارے رفیق، ساتھی، مددگار، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو خواہش نفس تمہارے اندر ہے، وہ جو ان کو پورا کرنے کا بھرپور سامان ملے گا وہاں. ولکم فیہا ما تدعون، اور وہ سب کچھ بھی تمہیں ملے گا جو تم طلب کرو گے. جنت کی نعمتوں کے حوالے سے یہاں فرشتوں کے الفاظ میں جو بیان کیا گیا ہے فرشتوں کی زبان سے، کہ اب تو اب موت آ گئی ہے، اب اس کے بعد جو ہے کوئی تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے، اب خیر ہی خیر ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کریں گے تمہارے نفوس، نفس سے انسانی. یہ کیا ہے؟ جو شخص متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو دین پر چلنے والا ہے، اس کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے، وہ حدود سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، کرنا پڑتا ہے، خواہش نفس کو قابو میں رکھنا، گناہوں سے بچنا، اس کا منطقی ریوارڈ کیا ہے؟ دنیا میں جو خواہشات انسان کی ہیں، لفظ ہیں، آج کی دنیا تو اس کا تو مقصد حیات یہ رہ گیا ہے، جیسے کئی مرتبہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، دنیا کی لطف اور لذتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. یہی ساری دنیا میں اس وقت جو امام بنے ہوئے ہیں دنیا کے، ہم امریکہ کو اس وقت امام سمجھتے ہیں، اسی کے آگے سر بسجود ہیں، اسی سے جو ہے رائے لیتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، ان کا فلسفہ حیات اور پوری دنیا کا یہی ہے. ایک متقی شخص جو ہے اور ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور جو استقامت دین پر دکھاتا ہے، تو وہ حرام سے، گناہ کے کام سے، نافرمانی کے کام سے بچتا ہے. چنانچہ اس کے لیے اب جو ریوارڈ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا تھا اللہ کی خاطر اور آخرت کی خاطر، تو یہاں اس کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس کے دل چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، نفس میں جو اشتہا ہے اس کو پورا کرنے کا بھرپور سامان ہوگا، اور یہ ایک لاجیکل بات ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس کے علاوہ جو خود طلب کرو گے وہ بھی سب کچھ ملے گا. یہ جو حوروں کا ذکر بھی آتا ہے اور غلمان کا ذکر بھی آتا ہے وغیرہ وغیرہ، جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں، اس سب کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ نزل ہے، نزلاً من غفور الرحیم. یہ تو ابتدائی ضیافت ہوگی غفور الرحیم کی جانب سے. جتنا کچھ بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے چیزیں وہاں بھی ایسی ہوں گی جیسے دنیا کی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن ان کی لذت وغیرہ اور ان کی جو کوالٹی ہے اس کے حوالے سے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس درجے کی ہے. ہر نعمت جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کی ہوگی دنیا کی ان نعمتوں کے مقابلے میں، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی نزول ہے، ابتدائی ضیافت اللہ کی طرف سے. اصل نعمتیں کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے صالح نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جسے کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا کبھی خیال بھی وارد نہیں ہوا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہی بات قرآن مجید میں ایک اور انداز سے آئی ہے، بڑی شان سے آئی ہے، سورۃ سجدہ سجدہ میں ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے اپنے وفادار بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا ہوا ہے. جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو اس کے بعد ہیں، یہ تو ہم جن کو نعمتیں کہہ رہے ہیں، ایک تو اس کا بھی بھرپور اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے سامان فراہم کرے گا اعلیٰ ترین سطح پر، لیکن اصل نعمتیں اس کے بعد ہیں. اور اس کے بارے میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ تم ابھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے، انہیں سوچ ہی نہیں سکتے، کسی کی رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں. نزلا من غفور الرحیم، اور یہ جو جن نعمتوں کو تم جانتے ہو اور جو اعلیٰ ترین شکل میں تمہیں وہاں ملنی ہے فوراً، وہ تو نزل ہے، ابتدائی مہمان نوازی ہے غفور اور رحیم کی جانب سے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اب یہ چونکہ بہت اونچا مقام ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن بھی ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی کہ جو پکارے، جو بلائے اللہ کی طرف، دعوت دے لوگوں کو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، کوئی خاص نہیں ہوں، اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے، اس کے اندر عجب نہ ہو، تکبر نہ ہو، یعنی یہ اللہ سے کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ میں خود بھی اللہ کا بندہ بنوں اور اس کے ہر حکم پر عمل کروں، اور دوسرے دوسروں کو بھی اسی بات کی دعوت دوں، دین کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا، اور قرآن کے ذریعے قرآن کی طرف بلانا، یہ سب سے اعلیٰ شکل. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پھر گویا کہ داعی بن جاتے ہیں، یہ صرف اپنی ذات میں ہی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیک ہیں اور برائیوں سے بچ رہے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ خوش ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعوت الى اللہ، دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دینا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اور جو یہ کام کرے، دعوت کا کام کیا خوب کام ہے، بڑا اونچا مقام ہے داعی بن جانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لیکن اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. وعمل صالحا، اس کا اپنا عمل بھی درست ہو، وہ نہ ہو کہ جس کا ذکر آیا سورہ بقرہ میں، اتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہود کے علماء کے بارے میں کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جو دین کی دعوت دے رہا ہے، نیکی کی طرف بلا رہا ہے، تو لازمی اور منطقی ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، تبھی اس کی دعوت جو ہے بامانی ہوگی اور اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی. تو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، نیکی کے کاموں میں ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، جس کو ہم عام معنی میں سمجھتے ہیں، غریب کی مدد کر دی، یتیموں کے لیے کوئی ادارہ بنا دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت سنواری جائے، یہ اس سے اونچی اوپر کا لیول ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، جو شخص بلا رہا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف، یعنی ہم مسلمان ہیں لیکن آج مسلمانوں کو بھی بلانا پڑتا ہے، دعوت دینی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے دینی فرائض کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، مسلمان ہو تو اس کے تقاضے کیا ہیں، رب چاہتا کیا ہے، زندگی کے ہر ہر معاملے میں تفصیلی رہنمائی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہوگی، اس کی طرف متوجہ کرنا. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرے، ہر معاملے میں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم مانے. اب اس کی دعوت دینا کہ آؤ دین کی طرف، آؤ اپنے دینی تقاضوں کی طرف، آؤ قرآن کی طرف پلٹو، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا خیر کا کام ہے. اور یہی اصل میں تواسی بالحق جو سورۃ العصر میں آیا تھا، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ اسی کا حصہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس مقام پر بھی پہنچ کر وہ یہ اپنے آپ کو کچھ یہ نہ سمجھے کہ میں شے دیگر ہوں، دوسروں سے بلند ہوں، نہیں، اس کے اندر عجز، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ اس میں دو اعتبارات سے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، یعنی اس کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو کوئی برتر نہ سمجھے، اگر یہ برتر سمجھنے لگ گیا تو پھر یہی شیطان کے فریب میں آ گیا، پٹری سے اتر گیا پھر سمجھو، بلکہ اس پر مزید اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے یہ کام کرنے کی، اور زیادہ اللہ کے آگے جھکنے کی کیفیت پیدا ہو۔ اور اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی خاص مسلک سے منسوب نہ کرے، دعوت دے دین کی، دعوت دے اسلام کی، دعوت دے اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی، کسی اسپیسیفک مسلک کی طرف دعوت نہ ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ ایک عام اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ بدلہ لینے کے طریقے آپ کورٹ جائیں گے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو حق ہے، کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، کوئی گالی دے، تو جو کچھ کس نے آپ کے ساتھ کیا آپ اس کے ساتھ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ قصاص کا قانون بھی یہی ہے کہ جو بھی ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور ہاتھ جو ہے وہ سب، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان۔ وقتبنا له فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ یہ قصاص کا حکم ہے، ایک شخص نے کسی کا دوسرے کا دانت توڑ دیا، اب اس شخص کو حق ہے اور یہ حکومت اس کو حق دلائے گی کہ اس کو حق ہے کہ وہ اس کا دانت توڑ سکتا ہے۔ اصول تو یہ ہے، لیکن جو اس مقام پر ہوں، جو دعوت اللہ کا کام کر رہے ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، دین کی طرف ان کو راغب کر رہے ہوں، قرآن کے ذریعے انہیں دین کا پیغام پہنچا رہے ہوں، وہ ان کا ایک معاملہ خصوصی ہے، وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن، انہیں بدلے کا بدلہ وہ نہیں چلے گا، بلکہ وہ دفاع کریں گے اس طور سے جو بہترین ہو۔ کوئی شخص برا بھلا کہے، آپ جواباً اتنا برا بھلا کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن نہیں، جو داعی ہے اس کا مقام یہ نہیں ہے، جو دوسروں کو دین کی دعوت دے رہا ہے وہ اور ایک اونچا مقام ہے اس کا۔ عام آدمی کے لیے اصول ہے، لیکن اس کا دفاع کیسے کرو تم؟ کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اچھے انداز سے جواب دو۔ وہ گالی دے رہا ہے، تم اس کے لیے دعا دو۔ وہ تمہیں جو ہے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے، تم اس کے خیر خواہی کے انداز اختیار کرو۔ یہ ہے کہ جو شخص دین کی دعوت دے رہا ہے اس کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے، وہ ایک خاص لیول پر ہے، اونچے مقام پر ہے، اور وہ اس کی دعوت میں اثر بھی تب پیدا ہوگا جب اس کا یہ کردار سامنے آئے گا۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم یہ طرز عمل اختیار کرو گے کہ کوئی شخص تمہیں گالی دے رہا ہے اور تم جواب میں دعا دے رہے ہو، پتھر مار رہا ہے اور تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو، تو کیا ہوگا کہ وہی شخص جو تمہارا دشمن تھا وہ بہت جگری دوست بن جائے گا۔ مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر کیسے تشدد کیا جا رہا تھا، لیکن حکم کیا تھا؟ ہاتھ بندے رکھو۔ اور وہ مکہ جو ہے اور وہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، لیکن انہی میں سے کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک کر کر کے ملتے آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، آتے چلے گئے۔ کل تک خون کے پیاسے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور واقعتاً پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو، لیکن اگر تمہارا رویہ اس سے برعکس ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، دل موم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بعض بدبخت ہوتے ہیں جو ان پر کوئی شے اثر نہیں کرتی، لیکن بالعموم اس کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے۔ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو یہ حصہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ وہ تواسی بالحق کا معاملہ ہے، حق بات کی وصیت کرنا، دوسروں کو دعوت دینا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، فرمایا یہ مقام نہیں ملتا مگر انہی کو جو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ کوئی شخص آپ کو گالی دے رہا ہو اور آپ نہ صرف یہ کہ اس کو برداشت کریں بلکہ اس کے لیے جواباً دعا دیں، آسان کام نہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا, اس پہ بہت صبر ضبط اس کی ضرورت ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا مگر ان کو جو بہت خوش قسمت ہیں, یعنی جو اس منزل سے گزر جائیں کامیابی سے, وہ بہت اونچا مقام ہے, انہیں بہت بڑا حصہ ملا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے خیر اور رحمت اور نعمت. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, آخری آیت ہے اس مقام کی, کہ اگر تمہیں کسی وقت شیطان کا وسوسہ لگے, محسوس ہو شیطان کی چوک لگ رہی ہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو فوراً اللہ سے پناہ کی درخواست کیا کرو کہ وہ اللہ شیطان کے حملے سے تمہیں بچا لے. تعوذ, تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. یعنی کسی وقت اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات کی ہے جو بہت جلتی ہوئی اور دل کو چبھا دینے والی ہے, اور ریئیکشن آ رہا ہے کہ میں بھی اس کو جواب دوں, سخت جواب دوں, کیونکہ یہاں تو کہا گیا کہ نہیں, نیکی اور بدی برابر نہیں ہے, ادفع بالتی ہی احسن, اس وقت شیطان آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا کہ اس کو ایسا جواب دو کہ اس کی اگلی نسلیں یاد رکھیں. اور جو داعی ہوتا ہے اور جو قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہے, جو درس دے رہا ہے, جو لوگوں میں اللہ کے دین کی جو ہے اویئرنیس جو ہے اس کو کر رہا ہے, پیدا کر رہا ہے, اس کی صلاحیت ہے, وہ بات بھی کر سکتا ہے, وہ کسی کا جواب جو ہے وہ نہلے پر دہلا بھی مار سکتا ہے, اس کو یہ صلاحیت حاصل ہے, لیکن اب اپنے آپ کو روکنا ہے. شیطان اس وقت اکسائے گا کہ اس کو جواب دو اور سخت جواب دو, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ساری دعوت صفر ہو جائے گی. فاستعذ باللہ, اگر تمہیں شیطان کا وسوسہ لاحق ہو اور شیطان کی طرف سے تم محسوس کرو کہ یہ دباؤ ہے, فوراً اللہ کی پناہ پکڑو. اس شیطان کو روکنے والی ذات صرف وہی ہے, تم خود نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے اس سے. اللہ سے گزارش کرو کہ وہ اس کے شیطان کے حملے سے مجھے محفوظ کر دے. یہ ہے تعوذ. چنانچہ یہ ہے وہ مقام جو بہت ہی جامع ہے اور بہت اونچا مقام ہے, اور مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل مقام یہ ہے کہ یہ کردار ہونا چاہیے. اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ کسی شخص کا کتنا بھی اونچا اس سے اونچا مقام ہو جائے, وہ شیطان کے حملے سے محفوظ نہیں ہے. اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں شیطان کے حملے سے محفوظ ہو گیا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں آ چکا ہے اور شیطان اس کے حوالے سے کامیاب ہو چکا ہے. چنانچہ اس کا خاص احتیاط رکھنا کہ کسی بھی وقت شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے, اور بڑے سے بڑے ولی پر بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں بالآخر اللہ ہی کی پناہ جو ہے وہ حاصل کی جائے گی. فاستعذ باللہ, ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں کسی بھی اونچے سے اونچے مقام پر پہنچ گیا اور ایسے مقام پر ہوں کہ اب شیطان مجھے کوئی بس وہ غزد نہیں پہنچا سکتا, یہ کوئی مقام نہیں ہے, بلکہ یہ خود شیطان کا ایک فریب ہے اور آپ اس کے ٹریپ میں آ گئے ہیں. انہو ہو السمیع العلیم, وہ سننے والا جاننے والا ہے, وہ تمہیں شیطان کے حملے سے بچائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے تمام تقاضوں کو احسن انداز سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایشو پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اس وقت جو حالات سعودی عرب میں جو ایک بڑی تیزی سے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں, اسی کے حوالے سے بڑی تشویش بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ اسلام کا مرکز ہے وہ سعودی عرب, جہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین مقامات ہیں, الحرمین الشریفین کہلاتے ہیں, اور وہاں کے جو ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں, انہوں نے جو روشن خیالی اور لبرلزم کے نام پر مغربی تہذیب کو اور جو ظاہر ہے بے حیائی اور فحاشی کا مظہر ہے مسلط کرنا شروع کر دیا ہے, اور حکومت کی قوت کے بل پر, چنانچہ اب ان کی روشن خیالی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہاں مخلوط سینما گھر کا افتتاح ہوا ہے جہاں ہالی ووڈ کی فلموں کی نمائش ہوگی. اس سے پہلے ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ جو کچھ ہو رہا تھا اندر ہی اندر ہو رہا تھا, لیکن باہر یہ چیزیں ممنوع ہوا کرتی تھیں, اب وہ پردے ہٹ رہے ہیں سب کے سب. محمد بن سلمان نے مختلف یورپی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ عورت اور مرد کو ہر لحاظ سے یکساں ہونا چاہیے, وہی جو آج کی ابلیسی تہذیب چاہتی ہے, ہم آگے بڑھ کر اس کی تائید کر رہے ہیں. اور ہیں کون؟ خادم حرمین, انا للہ وانا الیہ راجعون. عورتیں جو سیاہ عبایا پہنتی ہیں شرعی تقاضے کے تحت اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو انتہا پسند تھے وہ مخلوط محفلوں کے خلاف تھے، انہیں عورتوں اور مردوں کا ایک آفس میں کام کرنا بھی پسند نہیں تھا، اور ساتھ ہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہیں، دین کی الف بے کا نہیں پتا ہے اور اتھارٹی بن رہے ہیں۔ اب ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح راستہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا اقبال کا کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے آشنا رہے ہیں۔ یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں لوگ؟ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں یہی ایجنڈا لے کر آیا تھا پرویز مشرف، اور اس نے اس کے اوپر عمل بھی شروع کر دیا تھا، میراتھن ریس کروائی تھی یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا ایک سافٹ امیج ہم دکھائیں گے دنیا کو۔ یہی کام بالکل اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ ہے انتہا، اور یوں سمجھیے کہ اللہ کے عذاب کو آگے بڑھ کر دعوت دینے کی جسارت ہو رہی ہے، اور یقیناً جس چیز کی وہ جسارت کر رہے ہیں وہ لگتا بھی یہی ہے کہ اب زیادہ دور نہیں رہ گیا، ان کی کوششیں رنگ لائیں گی۔ اور مقصد کیا ہے؟ صرف امریکہ اور مغربی ممالک کو خوش کرنا، ان سے دوستی کی پینگیں بڑھانا، اور دنیا میں اپنے لیے اور سامان راحت اور آسائش فراہم کرنا، نتھنگ ایلس۔ باہر کے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام دشمن مغربی قوتوں کو خوش کر کے اپنے اقتدار کا استحکام چاہتے ہیں، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام دشمن مغربی قوتوں کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ ایسے حکمرانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وقت آنے پر انہیں ٹشو پیپر کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ بہر کیف اس پر افسوس اور رنج کے اظہار کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی میں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ آخری دور جس کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ بہت اب قریب ہے، اور عربوں کے اوپر بہت بڑی کوئی ہلاکت جو ہے وہ بہت جلد ہی ٹوٹنے والی ہے۔ مارکیف ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ خود یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں اور اس سے سبق سیکھتے ہوئے کم سے کم پاکستان میں اسلام کے جڑیں مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتے ہوں ہم میں سے ہر شخص کو کرنا چاہیے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے ملک کے حوالے سے بھی۔ دین و دنیا کی خیریت اسی میں ہے، اور ان تنصر اللہ ینصرکم، ہم اگر اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کے دین کو ہی اللہ کی زمین پر قائم اور غالب کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ورنہ اس سے پہلے بھی تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی بڑے بڑے عذاب کے کوڑے برسے ہیں اور لاکھوں افراد قتل کیے گئے، اور لاکھوں جو ہیں وہ اس کے باوجود کہ وہ بھی نبیوں کے ماننے والے تھے اور اس دوران بھی نبی ان کے گھر ان کے ہاں موجود ہوتے تھے، پھر بھی اللہ کا عذاب آیا تھا، تو کوئی ایسا ہی بڑا عذاب جو ہے وہ ہم پر نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور صحیح رخ پر سوچنے اور صحیح رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔